المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج انسانوں کا اکثر طبقہ بے چین اور بے سکون ہر طرف پریشانی اور دشواری اور ذہنی عدم اطمینان، ڈپریشن اور اینزائٹی لوگوں پر بری طرح سے چھائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بے چینی اور پریشانی اور ذہنی اطمینان کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ انسانوں کے درمیان پایا جانے والا حسد کا مرض ہے، جس نے انسانوں میں مسلسل پریشانی اور بے چینی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ نون کی 27 آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ کر ذہنوں میں سے نہ گزار دوں، سماعتوں میں سے نہ گزار دوں، بلکہ اسے ایک انسانی ضرورت سمجھ کر اور سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ سمجھ کر ذہنوں میں مستقل جگہ دی. اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین آیات میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایمان والوں کی وہ ایمان والے جو افلح فلاح والے ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا چکے کامیابی حاصل کر چکے، تمانیت اور سکون حاصل کر چکے، اور دنیاوی اور اخروی اللہ تعالی کی طرف سے کامیابیاں حاصل کر چکے وہ ایمان والے، الذین ہم للزکات فاعلون، جو اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں. یہاں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ زکات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور بات ہے جو انسانی اخلاق کے حوالے سے تعلیم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ الذین ہم للزکات فاعلون، جو وہ لوگ ہیں جو اعمال اور اخلاق میں اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں. اعمال، زندگی، مال، ہر چیز کو تمام رذائل سے پاک کر لینا، اور اعمال کو شرک اور ریا سے پاک کرنا، اخلاق کو تکبر اور بخل سے پاک کرنا، خصوصاً حسد اور بخل سے پاک کرنا. زوال نعمت کی آرزو، مجھے ملے یا نہ ملے کس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، رشتہ داروں، دوستوں اور ہم منصب افراد کی آسودہ حالی اور کامیابی دیکھ کر جل بھول جانا، ان سے چھن جانے کی آرزو کرنا یہ حسد ہے. دوسروں کی تباہی اور بربادی چاہنے والا، اس پر محنت اور ترقی کی راہیں بند کر کے دوسروں کے لیے نعمتوں سے محرومی کی آرزو کرنا. جب یہ مزاج لوگوں میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے پھر لڑائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے چغلیاں جنم لیتی ہیں، اس سے تہمتیں، بہتان اور ناحق شکایات کا مزاج پیدا ہوتا ہے. حاسد کے بارے میں اور حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی ہدایات اور تعلیم کیا ہے؟ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ اس کو صرف خطبہ جمعہ کے طور پر نہ لیجئے، بلکہ ہم اسے اپنی زندگی میں اختیار کرنے والے ہوں. قرآن کریم حسد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ حسد شیطان اور کافروں کا شیوا ہے. چنانچہ پورے قرآن کریم میں حسد کے متعلق جتنی آیات آئی ہیں وہ کافروں، یہود و نصارہ اور منافقین کے بارے میں آئی ہیں. عہد رسالت میں قرآن اور ایمان کی نعمت ملنے پر مسلمانوں نے یہود و نصارہ سے حسد کیا. قرآن کریم میں ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکاً عظیماً. کہ یہ لوگ، یہ منافقین اور یہ یہود و نصارہ، یہ ایمان والوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، اس مہربانی اور اس فضل پر جو اللہ نے ایمان کی صورت میں ان کو عطا کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صورت میں ذات مصطفی اللہ نے ان کو نصیب کی ہے، ذات مصطفی، اس پر یہ حسد کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے بدخواہوں کی ایک عادت اللہ نے قرآن کریم میں حسد بیان کی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ہے، وَلَكَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی بہت بڑی تعداد یہ چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، یہ خواہش رکھتی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، کاش کہ یہ ایمان والے ایمان کو چھوڑ کر واپس کفر میں پلٹ آئیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، تمہارے ایمان لانے کے بعد ان کی شدید خواہش ہے کہ یہ پلٹ کر کفر کو اختیار کریں، جیسے اس دور کے یہود و نصارہ کی یہ خواہش تھی، آج کے یہود و نصارہ کی بھی یہی خواہش، صرف انداز بدلا ہے ایمان کی راہ سے ہٹانے کا، ایمان کی راہ سے ہٹانے کی محنت کا انداز صرف بدلا ہے. وہ قدیم ذرائع اختیار کرتے تھے، آج کا عالم کفر جدید ذرائع سے یہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے. آج کا یہودی اور عیسائی جدید ذرائع سے ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ مسلمان، یہ کافر بنے، یہ یہودی بنے یا عیسائی بنے، نہ بنے مسلمان نہ رہے، بالکل یہی کیفیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمائی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی بہت بڑی تعداد اس بات کو پسند کرتی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں حالت ایمان سے واپس کفر کی حالت میں لے جائیں، کاش کہ تم پلٹو اپنے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں، حسد من عند انفسهم، اور اس کی بنیاد صرف حسد ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام سے جب مسلمانوں نے پوچھا کہ قرآن کریم میں اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب حضور کو ایسے ہی پہچانتے ہیں سچا جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا تھا کہ اولاد کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے کہ کہیں بیوی نے خیانت کہیں نہ کی ہو، لیکن حضور کے بارے میں اتنا، حضور کی صداقت کے بارے میں اتنا نہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان کے لیے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ان سے الجھو مت. یہ ابتدائی دور میں اللہ نے حکم فرمایا. اہل ایمان کو تو حسد سے بچنے کی دعا قرآن کریم میں سکھائی گئی. سورہ حشر کی آیت میں ہے، الذین یقولون، ایمان والے اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہمیں بخش دیجئے، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے حسد، بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے. پروردگار ہمارے سینوں کو ایمان والوں کے بغض اور حسد اور کینے سے پاک رکھنا، یہ دعا ہے اہل ایمان کی. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی ایک خوبی بتائی ہے، گویا اسے اپنا کر ہم اپنی دنیا کو بھی جنتی ماحول میں بدل رہے ہیں, بدل سکتے ہیں. اس کیفیت کو اپنا کر اہل جنت کی ایک صف اپنے معاشرے میں پیدا کر کے جنتی رنگ کی جھلک اپنے اس معاشرے میں بھی ہم لا سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. جب یہ جنتی جنت میں آ جائیں گے تو ان کے سینوں سے ہم حسد اور کینہ اور بغض نکال دیں گے. اخوانن, یہ حقیقی بھائیوں کی طرح ہوں گے جو سچے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ, دو دفعہ کہا ہے, تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ, ہم ان کے سینوں سے حسد اور کینے کو نکال کے رکھ دیں گے. ان آیات میں اشارہ ہے کہ جب تک بھائیوں میں حسد اور کینہ رہے گا جنت بھی نہیں ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے. آپ نے فرمایا حسد پہلے زمانے میں دور جاہلیت کی بیماری ہے جو ایمان کو بالکل صاف کر کے رکھ دیتی ہے. الفاظ پر ذرا غور کیجئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم, لوگو پہلے زمانے کے لوگوں کی ایک بیماری چپکے چپکے تمہارے اندر داخل ہوگی, اور وہ کیا ہے؟ الحسد والبغضاء, حسد اور بغض. الا خبردار, میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں, یا الحالقہ, یہ مونڈ دینے والی بیماری ہے. یہ مونڈ حالقہ, حلق کہتے ہیں نا, حاجی حج پر جاتے ہیں ٹینڈ کراتے ہیں, اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ حلق کہتے ہیں. اللہ یہ الحالقہ, یہ مونڈ دینے والی ہے. اما انی لا اقول تحلق الشعر, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے, ولیکن تحلق الدین, یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتی, دین کو صاف کر دیتی. حسد سے روکتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن, اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ, فإن الظن أكذب الحديث, اس لیے کہ بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے. ولا تجسسوا, ایک دوسرے کے عیب تلاش مت کیا کرو. ولا تحسسوا, ایک دوسرے کے عیب مت تلاش کیا کرو. ولا تنافسوا, ایک دوسرے پر برتری کے لیے کوشاں مت رہو. دوسروں کو میں آپ سے اس جملے پر ذرا توجہ دیجئے, اس وقت میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اس وقت دنیا بھر کا تمام تر سرمایہ اور دنیا کے انسانوں کی تمام تر محنت دو کاموں پر صرف ہو رہی ہے, ایک دوسروں کو نیچا دکھانا اور اپنی برتری ثابت کرنا, اور دوسرے یہ کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں, میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. ساری محنت اس پر صرف ہو رہی ہے. لباس خوبصورت ہو, میک اپ کا سامان بہت زیادہ ہو, گاڑی میری اعلیٰ ہو, ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت, سب کچھ صرف اس لیے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. اگر اس سے آدھی محنت صرف اس پر ہو کہ میں اپنے رب کو کیسے اچھا دکھائی دوں, تو یقین کے لیے نظام بدل جائے. ساری محنت اس پر صرف ہو رہی ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں, اور تمام تر جتنے اختلافات ہیں ان کی بنیاد صرف انا کی تفصیل ہے. انا کی تفصیل, انا کی تفصیل کے سوا اور کچھ نہیں. یہ دو چیزیں پورے معاشرے میں ضروری. تو حضور نے فرمایا لا تنافسو، ایک دوسرے پر برتری کے لیے کوشش نہ رہا کرو، ولا تحاسدو، اور ایک دوسرے کی نعمت کے زوال کی آرزو مت کیا کرو، ولا تباغضو، ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض دلوں میں مت رکھو، ولا تدابرو، اور قطع تعلق مت کرو، وکونو عباد اللہ اخوانا کما امرکم، اللہ کے بندو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بھائی بھائی بن کر رہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار حسد سے اپنے آپ کو بچانا، فرمایا ما ذئبان، اللہ اکبر، ذرا اس مثال کو سمجھیے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی ضریبت غنم لأفسد لها من الحرص علی المال فی دین المسلم وان الحسد لیأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حضور نے فرمایا لوگو، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں انہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا کہ مال کی حرص اور حسد مومن کے ایمان کو نقصان پہنچاتے. حسد، اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ، اور حسد لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے. اب ذرا اندازہ کیجیے، فرمایا حضور نے لا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد، کسی مومن کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جوف پیٹ کو کہتے ہیں، کسی مومن کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، حسد ہوگا تو ایمان نہیں اور ایمان ہوگا تو حسد نہیں. اور فرمایا المسلم ليس بحقود، مسلمان کبھی حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، اس وقت تک برکت تم میں سے نہیں اٹھے گی جب تک تمہارے اندر حسد سے بچاؤ کا مزاج رہے. جب تک حسد سے بچے رہو گے اللہ کی برکت تمہارے اندر سے نہیں اٹھے گی. جب حسد آپس میں حسد کا مزاج بن جائے گا تو پھر اللہ کی برکت سے بھی محروم ہو جاؤ گے. اور یہ جملہ تو دل کو ہلا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منی ذو حسد، حسد کرنے والا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ولا، اور چگلی کھانے والا، ولا کہانت، اور کاہن کے پاس جا کر اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے والا، آج کا دن کیسے گزرے گا. پہلے کہیں اخبارات میں آیا کرتا تھا، اب الیکٹرانک میڈیا بھی شروع ہو گیا ہے، آج کا دن کیسے گزرے گا. اس پر اعتماد کرنے والا اور اس کے مطابق اپنے شیڈول کو طے کرنے والا، نہیں سمجھنی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ولا انا من ہو، اور نہ میں اس سے ہوں، نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، یعنی نہ اس کا مجھ سے تعلق نہ میرا اس سے کوئی تعلق. میرے بزرگوں اور دوستو، حسد ابلیس لعین کا مزاج ہے، جو فضائل سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ کر جل گیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھا. سب سے پہلا حسد جو انسان کے ساتھ کسی نے کیا ہے وہ شیطان نے کیا، اور دوسرا حسد جس نے سب سے پہلا قتل کروایا ہے وہ قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کے ساتھ کیا تھا، کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے اور اس کو برتری اور نعمت کیوں مل گئی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی؟ جو قصے کہانیاں اسرائیلی روایات کی مشہور ہیں کہ جناب ایک لڑکی کی وجہ سے اور نکاح کی وجہ سے یہ قصہ ہوا تھا، قرآن اس کی تائید نہیں کر رہا، قرآن میں ایسا کوئی قصہ نہیں ہے، قرآن میں کسی خاتون کے ساتھ شادی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ چونکہ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی نہیں قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، تو اس وجہ سے کہ اس کو اللہ کی نعمتیں مل گئی ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہو گیا ہے اور مجھے نصیب نہیں ہوا، پہلا قتل حسد کی بنیاد پہ ہوا، اور حسد نے برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنے پر آمادہ کیا کہ جو یقیناً اللہ تعالی نے بار بار اس کو رد کیا ہے، اور وقت نہیں ہے تفصیل کا، ذرا اس پر توجہ دیجئے، سیدنا زکریہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی کا قول ہے، اللہ فرماتے ہیں، الحاسد عدو لنعمتی، حسد کرنے والا میری نعمتوں کا دشمن ہے، متسخط لقضائی، اور میرے فیصلے پر ناراض ہونے والا ہے، غیر راض بقسمتی التی قسمت بین عبادی، میں نے اپنے بندوں کے درمیان جو تقسیم کی ہے اس تقسیم پر یہ راضی نہیں ہے، اور اس تقسیم پر ناراض ہونے کا اس کو کس نے حق دیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، میں کون ہوتا ہوں اس نعمت پر اعتراض کرنے والا اور یہ کہنے والا کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے، یا مجھے ملے یا نہ ملے اس کو نہیں ملنی چاہیے، بھائی اللہ کے فیصلے پر تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، تمہیں کیا حق ہے؟ اسی لیے قرآن کریم نے حاسدوں کی برائی سے پناہ چاہنے کا حکم دیا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں حاسد کے حسد سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت جب ناساز ہوتی تو سیدنا جبریل امین آ کر آپ کو دم کیا کرتے تھے، معلوم ہوا مسنون یا قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے دم کرنا یہ بھی یقیناً جائز ہے، درست ہے، وہ جو آتا ہے نا کہ التمائم الشرک، گلے میں ڈالے جانے والے تمیمے یہ شرک ہیں، اس سے مراد ایسے کلمات جن میں جو شرکیہ کلمات ہیں ان کو لکھوا کر گلے میں ڈالنا منع ہے، لیکن دم کرنا اور اللہ تعالی کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے ذریعے قدم کرنا، یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوتی تو سیدنا جبریل امین آتے اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقی کا من کل داء جوزی کا ومن شر کل حاسد وعین اللہ یشفی کا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر حاسد کے شر سے اور نظر لگ جانے کے شر سے اللہ تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، اب ذرا غور کیجئے، علماء نے حسد کو دو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے، حسد کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسرے سے نعمت طلب ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، دوسرے کے پاس نعمت نہیں رہنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، یہ حرام ہے،
مجھے مل جائے اور دوسرے سے چھن جائے، یہ بھی حرام ہے. قرآن نے کہا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، جو فضیلت اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر عطا فرمائی ہے ان سے نکل جائے اور تمہیں مل جائے اس کی آرزو مت کیا کرو. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ دوسرے سے نہ چھنیں اور مجھے مل جائے، یہ بھی صرف دو صورتوں میں جائز ہے، باقی کسی صورت میں بھی جائز نہیں. حضور نے فرمایا لا حسد الا قسمتین، اس کو غبطہ کہتے ہیں. غبطہ دو آدمیوں کے حق میں جائز ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک وہ شخص کے جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا اور وہ رات دن اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنے پر تیار رہتا ہے، جاری رکھتا ہے خرچ کرنا اللہ کی مخلوق پر. کوئی آدمی دل میں یہ آرزو کرے کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، یہ جائز. دوسرے فرمایا ورجل آتاہ اللہ علما فنشرہ، دوسرا وہ شخص کے جس کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے اور وہ اس علم پر خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالی سے یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، یہ بھی جائز ہے. ان دو آدمیوں کے سوا کسی اور کے بارے میں غبطہ، وہ بھی جائز نہیں. حضرت کسی سرمایہ دار کے پاس یا اللہ مجھے اس جیسا بنا، یا بادشاہ کے پاس یا اللہ مجھے اس جیسا بنا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ جس جیسا بننے کی یہ چاہ رہا ہے، خواہش کر رہا ہے، اس کو جب ٹٹولے گا تو بس کچھ نہ پوچھئے کہ اندر سے کیا نکلے گا. اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بڑا فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کو ان گندگیوں سے پاک کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے وصیت فرمائی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ وصیت حضرت انس کے لیے نہیں ہے، صرف حضرت انس کے لیے نہیں ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی. اور یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ وصیت جو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو فرمائی، میں آپ کو اس نیت سے سنا رہا ہوں کہ یہ وصیت دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ یا بنیا ان قدرتا علی ان تصبح وتمسیا ولیس فی قلبک غصۃ لاحد فافعل، اے بیٹے، پیار سے حضرت انس کو حضور نے بیٹا کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، سبحان اللہ، ان قدر تھا اگر تجھ سے ہو سکے، علی ان تصبح وتمسیا، کہ تو صبح اور شام اس حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، تو ضرور ایسا کرنا. تم اپنے دل کو پاک کر لینا، دل تیری صبح و شام اس حالت میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے حسد اور کینہ نہ ہو، بس ایسا ضرور کرنا، یہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کیونکہ حضور نے فرمایا افضل ترین انسان کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ صحابہ ایسی باتیں پوچھتے رہا کرتے تھے. فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، فرمایا مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ، زبان کا سچا، جس کو تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ زبان کا سچا ہو، زبان سے میں سے جھوٹ نہ بولے، اور مخموم القلب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا النقی التقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، فرمایا مخموم القلب وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا اور ظلم سے بچاتا ہے اور خیانت نہیں کرتا اور حسد نہیں کرتا. حسد مکروہ ترین بیماری ہے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں سبحان اللہ, یہ قرآن کریم کی جو ابھی آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا سورہ حشر کی آیت نمبر 10 جو مومنوں کو دعا کے طور پر سکھائی گئی ہے, اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے یہ حدیث نقل کی ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ آ رہے ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ کی مجلس میں دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اچانک آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی مسجد کے دروازے سے جو اندر جو باہر سے اندر آئے گا جو باہر سے اندر آئے گا جو باہر سے اندر آئے گا تمہاری مجلس میں وہ جنتی ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, اور اللہ جب بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے آگاہ ہوتے ہیں. ایک شخص اندر آئے جن کا نام سعد ابن مالک انصاری ہے. اللہ اکبر. سعد ابن مالک انصاری اندر آئے, روایات میں ہے کہ داڑھی میں سے پانی کے قطرے وضو کے گر رہے ہیں, جوتا ایک طرف رکھا اور آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بڑے ادب کی مجلس ہوا کرتی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے توجہ اور سکون کے ساتھ کہ جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے جس پر آ کر پرندہ بیٹھ جائے. تو پرندہ بیٹھے اور اسے محسوس نہ ہو کہ نیچے, یعنی حرکت نہیں کرتے تھے, یکسوئی اور دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنتے تھے بالکل. اب بیٹھے بیٹھے سنتے رہے, تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلے گئے اپنے کسی کام سے. ایک دن گزر گیا, اگلے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے اپنی گفتگو شروع کی. لوگ آ رہے ہیں پروانوں کی طرح, اس سورج کے ستارے گرد جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے چلے جا رہے ہیں. اچانک حضور نے فرمایا ابھی مسجد میں تمہاری مجلس میں جو آ کے بیٹھے گا وہ جنتی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وہی صاحب تشریف لائے ہیں جن کو حضور نے کل فرمایا تھا. آئے بیٹھ گئے, کچھ دیر گفتگو سنی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور سیکھنے کے بعد حلقہ درس سے اس کے پھر چلے گئے. دو دن گزر گئے, تیسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے. ذرا غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستو, مسجد نبی میں تشریف فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا صحابہ سے ابھی باہر سے جو اندر آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہی شخص جس کو دو دن تک مسلسل بشارت مل رہی ہے, سعد ابن مالک انصاری, وہی تشریف لائے, حاضر ہوئے مجلس میں بیٹھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی. جب جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے لگ گئے, کہنے لگے حضرت ہمارے گھر میں کوئی ذرا ناراضگی سی ہے, میں 3 دن آپ کا مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ 100 دفعہ تشریف لائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ چلے گئے, 1 دن ان کے گھر ٹھہرے اور دیکھتے رہے کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے زبان نبوت نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. کیونکہ یہ تو وہ زبان ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں, جس کے سچا ہونے کی گواہی دشمن بھی دیتے ہیں, اور جس کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے وہ کتنا خوش قسمت ہے. دیکھو تو صحیح کون سا عمل کرتے ہیں. سارا دن ان کے ساتھ رہے, مسجد میں آتے رہے, واپس جاتے رہے, رات ان کے ہاں گزاری. ایک دن گزر گیا, کوئی ایسا اضافی عمل نہیں دیکھا کہ الگ سے کوئی تسبیح پڑھتے ہوں, کوئی ذکر کرتے ہوں، کوئی دعائیں لمبی چوڑی مانگتے ہوں، اللہ اللہ کا مخصوص طریقہ اور انداز ہو۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی الگ چیز نہیں دیکھی۔ تیسرا دن گزر گیا، اب تین دن گزر گئے ہیں، کوئی الگ عمل نہیں دیکھا۔ تین دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے، جنہوں پنجابی کے اندر چادر موڑے کے رکھی، کہنے لگے اچھا بابا جی السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا چگڑا نہیں ہوا تھا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین دن مسلسل فرماتے رہے کہ ابھی جو شخص اندر آئے گا وہ جنتی ہے، ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہے، اور تینوں دن ہم نے دیکھا کہ آپ ہی تشریف لاتے، آپ ہی حاضر ہوتے رہے، آپ ہی مجلس میں شریک ہوتے رہے۔ گویا تین دن مسلسل آپ کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون سا آپ عمل کرتے ہیں جو جنت میں جانے کی وجہ بن رہا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اضافی عمل ہو، کوئی اضافی عمل میں نے نہیں دیکھا۔ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی پچھلی رات تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ہم بھی تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، آپ بھی اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، ہم بھی گڑ گڑاتے ہیں۔ کوئی اضافی عمل آپ کا میں نے نہیں دیکھا، لیکن جنت کی بشارت زبان نبوت سے جو ملی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ فرماتے ہیں فلما ولیت قال فلما ولیت دعانی، جب میں اپنے گھر کی طرف واپس پلٹا تو انہوں نے مجھے بلایا۔ فقال ما هو الا، اور کہنے لگے میرے اندر اور تو کوئی بات نہیں ہے جس کو میں سمجھوں کہ کوئی اضافی چیز ہو، لیکن ہاں دو باتیں ایسی ہیں جو شاید اس کا سبب بن رہی ہوں، اور وہ کیا؟ ما رأيت غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشاً، اللہ کی قسم میں اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں پاتا۔ ایک بات، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں، غیر ما رأيت غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشاً، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ نہیں، ایک بات، اور دوسرے ولا احسد احدا على خیر اعطاه الله اياه، اللہ جس کو بھی کوئی خیر اور نعمت عطا کرتے ہیں میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دو چیز، لا احسد احدا على خیر اعطاه الله اياه، اللہ نے جس کو بھی کوئی خیر دی ہو میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا نہیں ہوتا، میں کسی کی ٹو میں نہیں رہتا، اور نعمت ملنے پر میرے دل میں اس کے لیے کوئی تنگی پیدا نہیں ہوتی۔ قال عبداللہ هذه التي بلغت بکا، تو حضرت عبداللہ نے مسکرا کے کہا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچا دیا۔ اب بتاؤ اس پر صرف کیا ہوتا ہے؟ حسد نہ کرنے پر، حسد کرنے والا اپنے عمل کی سزا خود کو دے رہا ہے، خود کو دے رہا ہے، یعنی حاسد اپنے حسد کی سزا خود کو دے رہا ہے، جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کو نہیں دے رہا ہے، خود اندر ہی اندر جل رہا ہے، خود اپنا خون گاڑا کر رہا ہے، خود اپنے مزاج کو بگاڑ رہا ہے، خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے، خود اپنے آپ کو بدکاری میں مبتلا کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہی بیماری اس کو بیماری میں مبتلا کر دے، ذہنی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر دے، اور انزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا کر دے۔ اور جو حسد سے نکلا ہوا ہے، جو ہر ایک کے لیے خیر چاہ رہا ہے اور ہر ایک کے لیے بھلا چاہ رہا ہے اور ہر ایک کے لیے آسانیاں مانگ رہا ہے، اللہ اس کو آسانیاں یقین اللہ ہمیں واخر دعوان.